الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما محترم سامعین حضرات، آج کے درس کا عنوان کبیرہ گناہ ان کے متعلق ہے۔ کبیرہ گناہ جن کو بڑے گناہ کہا جاتا ہے، ان کی پہچان، ان کو جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، بچو گے، تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ ہم ویسے ہی بغیر معافی کے بھی معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور پھر تم کو بڑی عزت کی جگہ پر داخل بھی کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ کبیرہ گناہ، اس سے بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ان سے اجتناب نہ کیا جائے اور معافی بھی نہ مانگی جائے تو یہ معاف نہیں ہوتے، جبکہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنب كبائر، کہ پانچ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک، یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، بشرط یہ کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کبیرہ گناہوں سے اگر انسان اجتناب کرے، بچے، تو صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ وضو کے ساتھ، پنجگانہ نماز کے ساتھ، اور ہفت روزہ جمعے کے ساتھ، پھر اسی طرح سالانہ رمضان کے ساتھ، اور عمر بھر کے حج کے ساتھ، یہ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بشرط یہ کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلائیوں کے متعلق سوال کیا کرتے تھے، کہ کون سا اچھا کام کون سا نیکی کا کام ہم کریں, وہ ایسے سوال کیا کرتے تھے. لیکن میں ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھا کرتا کہ برا کام کون سا ہے, کس کام سے بچنا چاہیے, تو ہمیشہ شر والے کاموں کے متعلق میں سوال کرتا, صرف اس بنا پر کہیں میں اس برائی کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں. چونکہ جب تک برائی کا علم نہ ہو کہ یہ کام منع ہے ناجائز ہے, تو اس وقت تک اسے بچنا ممکن نہیں ہوتا. اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه وملم يعرف الخير من الشر يقع فيه, کہ شر کو میں صرف شر سمجھ کر ہی نہیں پہچانتا, بلکہ شر کے بارے میں اس لیے معلومات حاصل کیا کرتا ہوں تاکہ میں اس سے بچ سکوں. اور جو شر اور خیر کو نہیں جانتا کہ یہ کام شر ہے اور یہ خیر ہے, تو وہ کبھی شر سے بچ بھی نہیں سکتا. اس لیے دونوں کی پہچان اور ان دونوں کو جاننا بہت لازمی ہے. اس لیے میرے ذمے کبیرہ گناہ ان کے متعلق یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ویسے مختلف علماء کرام نے یہ بڑی بڑی ضخیم کتابوں کے اندر ان الگ الگ کو ایک جگہ مدون بھی کیا ہے. اس طرح شمس الدین زہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر ان کو جمع کیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے علماء نے مختلف انداز میں ان کو اکٹھا کیا ہے, ایک جگہ بیان کیا ہے. کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں اور کبیرہ گناہ کتنے ہیں, یہ دو چھوٹے سے ایک ضمنی سوال ہیں. کبیرہ گناہوں کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے تو کہہ دیا کہ یہ صرف سات ہیں, جس طرح کہ وہ روایت میں آتا ہے کہ اجتنبوا سبع الموبقات, سات ہلاک کر دینے والے اعمال سے بچو. تو اس حدیث کو دیکھتے ہوئے بعض نے صرف سات ہی شمار کیے, لیکن وہ بات درست نہیں ہے. اس حدیث کے اندر سات بیان کیے ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اور کبیرہ گناہ نہیں ہیں, ان کے علاوہ اور بھی کئی کبیرہ گناہ ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سات کی بجائے ستر ہیں, سات کے بجائے ستر ہیں, یعنی ہر ایک کے آگے جو ضمنی شاخیں بنتی ہیں یہ ستر کے قریب پہنچ جاتی ہیں. تو اسی طرح کسی نے 75 اور 76 اور 78 تک بھی بیان کیے ہیں. تو میں نے جو اپنی تحقیق کے مطابق کچھ تلاش کیے ہیں وہ تقریباً 77 یا 78 کے قریب ہیں. تو میں اختصار کے ساتھ ان کی تفصیل بیان نہیں کروں گا, ان کا نام مختصر, اس کی تعریف اور قرآن اور حدیث کے اندر اس کی جو وعید بیان کی گئی ہے وہی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو جتنے آج ہو سکیں گے اور بقیہ جو آئندہ درس کے اندر بیان کیے جائیں گے. کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نافرمانی کبیرہ گناہ شمار کی شمار ہوگی جس پر دنیا میں شرعی حد ہو یا آخرت میں سخت عذاب کی دھمکی ہو. یعنی کبیرہ گناہ اس نافرمانی کو اور گناہ کو شمار کیا جائے گا جس میں دنیا میں شرعی حد ہو. شرعی حد حدود قائم ہو, مثلا ہاتھ کا کاٹنا, رجم کرنا اور اسی طرح کوڑے کی سزا لگنا, تو یہ قتل کرنا, یہ جو شرعی حدیں ہیں جس گناہ کے جس نافرمانی کی وجہ سے شرعی حد قائم ہو یا آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہو تو وہ کبیرہ گناہ ہوگا. اور اسی طرح ایک جگہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ معصیت کبیرہ گناہ شمار ہوگی جس پر ایمان کے ختم ہونے یا دنیا و آخرت میں لعنت کی وعید آئی ہو. یعنی وہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوگا جس کے کرنے کی وجہ سے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو یا دنیا اور آخرت میں وہ کام لعنت کا سبب بنے, تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. اور بہت سے اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ توبہ استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں, لیکن بار بار اصرار سے صغیرہ گناہ جو وہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں. ایک صغیرہ گناہ ہے, انسان اس پر بزد اس کو بار بار کرتا رہے, ایک عادت ہی بنا لے, تو وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. تو بہرحال اب میں اختصار کے ساتھ ان کے نام, ان کی مختصر تعریف اور ان کے ان کی کتاب و سنت سے دلیل بمائے حوالہ کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, کبیرہ گناہوں میں سے سر فہرست وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات یا عبادت میں کسی غیر کو شریک کرنا. ذات اللہ ایک ہے, اللہ ایک کے بجائے تین الہ مان لینا جس طرح کہ عیسائیوں نے مانا, یا اللہ تعالیٰ کو 360 بنا لینا, یا اسی طرح ہر قبر شجر کو الہ بنا لینا, تو یہ اللہ کی ذات کے اندر کسی اور کو شریک کر دیا. صفات جو اللہ کی صفتیں ہیں, خالق ہونا, رازق ہونا, اور اسی طرح زندہ کرنا, مارنا, یہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ کسی اور کے اندر اسی طرح شمار کرنا, یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرنا ہے. اسی طرح عبادات, عبادت جو وہ قولی ہو, بدنی ہو, مالی ہو, اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جائے یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا جائے, تو یہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرتا, اور اس کے علاوہ جو چاہے جسے چاہے معاف کر دے. سورۃ النساء آیت نمبر 48. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر الاشراک باللہ. لوگو, کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے متعلق خبر نہ دوں کہ بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, ضرور ہمیں بتلائیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحیح بخاری کتاب الادب باب حقوق الوالدین من القبائر حدیث نمبر 5631. دوسرا کبیرہ گناہ وہ ہے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے مراد جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے, یا ذبح کرتے وقت کسی غیر کا تقرب مقصود ہو کہ یہ جانور ذبح کریں گے تو فلاں جو ہے اس کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے گا, جس کی وجہ سے ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور ہمارے گھر میں, ہمارے کاروبار میں ایک خیر و برکات نازل ہو جائیں گی. تو اس نظریے سے جانور کو ذبح کرنا یہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ. اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کا گوشت, خون, سور کا گوشت, ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرتا ہے. صحیح مسلم کتاب الاضاحی باب تحریم ذبح لغیر اللہ حدیث نمبر 1978. تو ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, بڑے گناہوں میں سے ہے. نمبر 3, نماز چھوڑنا. جان بوجھ کر بلا شرعی عذر نماز کو چھوڑنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اور ان کے بعد برے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا, خواہشات کی پیروی کی, وہ عن قریب جہنم کی وادی غی میں جائیں گے. سورہ مریم آیت نمبر 49, آیت نمبر 69. اور اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 31 میں فرمایا وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. آدمی کے اسلام اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے. جس نے نماز کو چھوڑ دیا, یعنی نماز کا چھوڑنا یہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان باب و بیان اطلاق اسم الکفر علی من تارک الصلاۃ حدیث نمبر 82. اسی طرح دوسری جگہ آپ نے فرمایا الاحد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن تارکہا فقد کفر, وہ احد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے وہ صرف نماز ہے, جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 346. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے, دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 4143. چوتھا کبیرہ گناہ وہ بلا عذر مستقل بغیر جماعت نماز ادا کرنا, بغیر عذر کے مستقل طور پر بغیر جماعت کے نماز ادا کرنے کی ایک عادت بنا لینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو, یعنی بعد جماعت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 43. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ له الا من عذر, جو شخص اذان سنے اور اذان سننے کے باوجود بغیر عذر کے نماز کے لیے نہیں آتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سنن ابن ماجہ کتاب المساجد باب التغلیظ فی التخلف عن الجماع حدیث نمبر 793, اور سند کے اعتبار سے روایت بالکل صحیح ہے. اسی طرح دوسری جگہ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لقد حممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لها ثم آمر رجلا فیؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرک علیہم بیوتہم, کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں, اس کے بعد نماز کا اعلان کرنے کا, اذان کہنے کا میں حکم دوں, اور پھر کسی آدمی کو آگے جماعت کروانے کے لیے کھڑا کر دوں, اور میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے نہیں آئے, اور ان کے گھروں کو میں ان پر جلا دوں. اور یہ اتنی سخت وعید کہ دنیا کے اندر آپ نے ان کے گھروں کو جلانے کا قصد کیا, یہ معمولی گناہوں پر نہیں ہو سکتی, یہ بڑے گناہوں پر ہی یہ ایسی وعید آ سکتی ہے. دیکھیے صحیح بخاری کتاب الاذان باب وجوب صلاۃ الجماع حدیث نمبر 644. پانچواں کبیرہ گناہ وہ مسلسل بلا عذر جمعہ چھوڑ دینا, جمعہ بغیر عذر کے تسلسل کے ساتھ چھوڑ دینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو تم فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور خرید و فروخت کاروبار کو چھوڑ دو. سورہ جمعہ آیت نمبر 9. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جمعے کی اذان سننے کے فوراً بعد تمام کاروبار لین دین چھوڑ کر فوراً اللہ کے ذکر کے لیے مسجد کے طرف دوڑ کر آ جاؤ. اب جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اذان سننے کے باوجود کاروبار میں مشغول رہے وہ گویا کہ اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہا ہے, جو کہ بڑی سخت وعید کا سبب اور ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَحِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَعْدَائِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, لوگ جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا, پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب التغلیظ فی ترک الجمعہ حدیث نمبر 865. چھٹا کبیرہ گناہ زکات کو ادا نہ کرنا. زکات ادا نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے, اور زکات جو ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا چاندی کے خزانے ڈھیر جمع کیے ہوئے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے, انہیں دردناک عذاب کی اطلاع کر دیجیے. سورہ توبہ آیت نمبر 34. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ مسل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع له ذبیبتان یطوقہ یوم القیامۃ ثم یاخذ بلحظ متیہ یعنی شدکیہ ثم یقول انا مال انا مالک انا کنزک. جسے اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے اس کی زکات ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا, جس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے. پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا, میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں. اب صحیح بخاری کتاب الزکات باب اسم معنی زکات حدیث نمبر 1403. ثابت ہوا کہ زکات یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے, اور اس کا ترک کر دینا, اس کو چھوڑ دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ساتواں کبیرہ گناہ, بغیر شرعی عذر کے رمضان کے روزے چھوڑ دینا. رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں اور یہ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے, اور ان کا چھوڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ایمان والو, تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں, اور فرض چیز کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 183. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی الاسلام علی خمس, شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا, زکات ادا کرنا, بیت اللہ کا حج کرنا, اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. تو ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے یہ بھی فرائض میں سے ہیں, اور ان کا چھوڑنا یہ بڑے گناہوں میں سے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. آٹھویں نمبر پر جو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے وہ طاقت کے باوجود حج نہ کرنا. طاقت ہے, مال ہے, آنے جانے کے اخراجات ہیں, اس کے باوجود حج نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس گھر تک, یعنی بیت اللہ تک, جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہوں, حج فرض کر دیا ہے. آج جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. تو اسے ثابت ہوا کہ طاقت استطاعت ہونے کے باوجود جو حج ادا نہیں کرتا تو قرآن نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. تو من کافرا, جو کفر کرے, انکار کرے, تو اس لیے طاقت ہونے کے باوجود جو نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من مالک زادن وراحلتن تب لوگ الى بیت اللہ ولم يحج فلا علیہ ان يموت یہودیا او نصرانیا. جو شخص زادہ راہ اور سواری کی طاقت ہونے کے باوجود بیت اللہ کا حج نہیں کرتا وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. جامع ترمذی کتاب الحج باب ما جاء من تغلیظ فی ترک الحج. نواں کبیرہ گناہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنا. اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے سے مراد جو بات اللہ تعالی نے نہیں فرمائی وہ اس کی طرف منسوب کر دینا اور جو بات فرمائی ہے اس کا انکار کر دینا. اور اسی طرح جو چیز اس اللہ تعالی نے عطا نہیں کی اس کا دعویٰ کر دینا کہ یہ چیز مجھے عطا کی ہے, مثلا نبوت کا دعویٰ کر دینا یا کسی اور ایسی چیز کا دعویٰ کر دینا کہ مجھے خواب کے اندر یہ چیز دکھلائی گئی ہے, مجھے فلاں چیز عطا کی گئی ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اللہ پر جھوٹ باندھنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بالحق لما جاءہ الیس فی جہنم مثوى للکافرین. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے, کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ سورہ عنکبوت آیت نمبر 68. تو اس کے اندر جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو تمام دنیا کے ظالموں سے بڑا ظالم قرار دیا گیا, اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے حق کی تکذیب کرنا اس کو بھی بڑے ظالموں میں سے قرار دیا گیا, اور ایسے آدمیوں کو کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بیان کیا گیا اور ان کو کافروں کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. دسواں کبیرہ گناہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا. یعنی جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ آپ کی طرف منسوب کرنا, اور جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کی تکذیب کر دینا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف اور اذیت پہنچانا یہ تمام تمام کبیرہ گناہوں میں سے ہے. نبی پر جھوٹ باندھنا اور نبی کو کسی نہ کسی طرح اذیت دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہینا. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کر دی اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 57. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوع مقعدہ من النار. جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا, میری طرف جھوٹ منسوب کر دیا, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. صحیح بخاری کتاب العلم باب اثم من کاذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 110. یارواں کبیرہ گناہ جس کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہنا, گالی بکنا. صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہوا, وہ صحابی ہے. اور تمام کے تمام صحابہ کرام وہ پاک اور جنتی ہیں, اور ان کے بارے میں کسی قسم کا حسد بغض عداوت اور کینہ رکھنا اور ان کو برے الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اگر کسی خدا نہ خواستہ کسی صحابی سے کوئی اجتہادی لغزش ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دی, تو ہمیں ان کی اس لغزش کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو طعن و تشنیع کرنا, ان کا کہنا اور برے الفاظ استعمال کرنا یہ کسی طرح بھی ہمارے لیے لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر وہ لوگ تم جیسا ایمان لائیں, اور تم سے خطاب صحابہ اکرام, اگر وہ لوگ تم صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پائیں گے, اور اگر منہ موڑیں تو وہ ہٹ درمی میں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سے عن قریب آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. گویا کہ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنا دیا کہ ان کے ایمان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ تبھی بن سکو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. لوگو میرے صحابہ کو برا مت کہو، اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے تو ان کے یہ صحابہ کرام کے آدھے ایک یا آدھا مد غلہ کے برابر کے ثواب کو وہ نہیں پا سکتا. میرا صحابی جو ہے وہ ایک یا آدھا مد ان قلیل مقدار وہ اللہ کے راستے میں غلہ اور اناج خرچ کرے تو عامی امتی وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتا رہے تو ان کے ثواب کو وہ نہیں پا سکتا. یہ آپ نے سخت منع کیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب لو کنت متخذن خلیلا، حدیث نمبر 3673. اور اسی طرح دوسری جگہ آپ نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کرام کو گالی دی، ان کو برا بلا کہا، اس پر اللہ تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. دیکھیے المجمع الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 12709، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. دیکھیے صحیح الجامع حدیث نمبر 6285. بارہواں نمبر جس کو گناہوں کبیرہ میں سے شمار کیا جاتا ہے وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کرنا، اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، دستور ہے، ان کے خلاف فیصلہ کرنا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر لوگ ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 44. اور آگے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 47 میں فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق لوگ ہیں. تو ثابت ہوا کہ اللہ کے نازل کردہ قانون اور اصول دستوروں قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر، فسق اور ظلم کی طرف نسبت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قادیان فی النار وقادن فی الجنہ، قادن عرف الحق فقضا به فہو فی الجنہ، وقادن عرف الحق فجار متعمدا او قضا بغیر علم فہما فی النار. یعنی دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں. جس قاضی نے دلائل سن کر حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے حق پہچان لیا اور پھر جان بوجھ کر ظالمانہ فیصلہ کیا، اور وہ قاضی جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب الاقضیہ باب فی القاضی یختی، حدیث نمبر 3573. اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے رحمت الہی سے مایوس ہونا، یعنی اپنے اعمال، اپنے برے اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جانا کہ اب اللہ ہمیں تو معاف نہیں کرے گا، مجھے کب اللہ کا معاف کرے گا، یہ امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر لینا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. تو ثابت ہوا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ مومنوں مسلمانوں کا شیوا نہیں، بلکہ یہ کافر لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کوئی کسی کو بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہو، اللہ کے بارے میں اچھا ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اگر ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے وہ ضرور معاف کر دے گا. دیکھیے صحیح مسلم کتاب الجنہ باب الامر بحسن ظن باللہ عند الموت. 14 نمبر جو کبیرہ گناہوں میں سے ہے وہ حرم کی حدود میں ظلم کرنا. حرم یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حدود حرم میں, وہ خاص جگہیں جو مکہ کی حد کی حرم کی حدیں ہیں اور مدینہ کی حرم کی حدیں ہیں, وہاں ظلم و زیادتی کرنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاعًا الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ فَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. مسجد حرام جسے ہم نے مقامی اور بیرونی لوگوں کے لیے برابر قرار دیا ہے, جو بھی وہاں ظلم کے ساتھ بے دینی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. سورۃ الحج آیت نمبر 25. اس آیت میں حرم کے اندر بد امنی پھیلانے والے, ظلم و زیادتی کرنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ نے الحاد اور ان کو دردناک عذاب کی دھمکی سنائی ہے, اور دردناک عذاب جس گناہ کے عوض میں دردناک عذاب کی وعید آئے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مکہ حرمہ اللہ ولم یحرمہ الناس فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما ولا یعذ بہا شجرۃ, کہ جو کہ اللہ تعالی پر ایمان جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ وہاں خون نہ بہائے اور وہاں کا کانٹے دار درخت کو بھی نہ کاٹے. دیکھیے صحیح مسلم باب تحریم مکہ و تحریم سیدہا. اور اسی طرح 15 نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ تقدیر کی تکذیب کرنا, تقدیر کو جھٹلانا. جو اللہ تعالیٰ کا فیصلے جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہوگا, یہ تمام کے تمام پہلے کے اللہ کے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور انہی کے مطابق تمام کچھ ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بد عقیدگی رکھنا یہ تمام کے تمام بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان اللہ عذب اہل سنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لو ان اللہ تعالی عذب اہل سماوات ہی و اہل ارض ہی لعذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من اعمالهم ولو كان للرجل احد او مثل احد ذهبا ينفقه في سبيل الله لا يقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره ويعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه وانك ان مت على غير هذا ادخلت الجنه ادخلت النار. ترجمہ, اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان اور زمین والوں کو عذاب دے تب بھی وہ ان پر ظالم نہیں ہوگا, اگر ان پر رحمت کرے تو یہ ان کے اعمال سے بہتر ہے. اگر کسی آدمی کے پاس عہد پہاڑ یا اس کے برابر سونا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس سے یہ قبول نہیں کرے گا جب تک وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے اور یہ یقین نہ آ جائے کہ جو کچھ اسے مل گیا وہ کسی صورت میں بھی ضائع نہیں ہو سکتا تھا اور جو کچھ نہیں ملا وہ کسی صورت میں نہیں مل سکتا تھا. اگر تقدیر کے اس عقیدے کو مانے بغیر مر گیا تو تجھے ضرور آگ میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھیے سنن ابی داؤد کتاب السنن باب القدر حدیث نمبر 4699. 16 نمبر پر جو کبیرہ گناہ شمار کیا گیا ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا. والدین کا حکم نہ ماننا اور ان سے بد سلوکی کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اگر تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹنا بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، قلنا بلا یا رسول اللہ، قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کی اطلاع نہ دوں؟ ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب العدد باب حقوق الوالدین من القبائر، حدیث نمبر 5976۔ 17ویں نمبر پر کبیرہ گناہ وہ قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَحَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو، رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی گئی ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23۔ اس کے آیت کے اندر رشتے داری کو کاٹنا، رشتوں کو منقطع کرنا، اس کو ایسا کام کرنے والوں کے لیے لعنت کا لفظ استعمال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی اور ان کی آنکھوں کو اور ان آنکھوں کو اندھا کر دیا اور کانوں کو بہرا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة قاطع، ایک قطع تعلقی قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب و اسم القاطع، حدیث نمبر 5984۔ 18ویں نمبر پر جو کبیرہ گناہوں میں ہے وہ اپنے حقیقی نسب کا انکار کرنا، یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعى على غير ابيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوۃ الطائف، حدیث نمبر 4326 اور حدیث نمبر 4327۔ تو ثابت ہوا کہ اپنے آپ کو باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کرنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ 19ویں نمبر پر کبیرہ گناہ وہ ہے نسب کا طعنہ دینا، یعنی حقارت سے کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بهم کفر، الطعن فی الانساب والنیاحۃ علی المیت۔ لوگوں میں دو چیزیں کفر والی ہیں، ایک نسب کا طعنہ دینا اور دوسرا میت پر نوحہ کرنا، میت پر رونا پیٹنا۔ دیکھیے صحیح مسلم کتاب الایمان باب اطلاق و اسم الکفر علی الطعن، حدیث نمبر 67۔ تو اس حدیث کے اندر بھی طعن نسب کے اندر کسی کا حقیر پیشہ، معمولی پیشہ ہے، معمولی پیشے کو ایک طعنہ دے دینا، یا نسب کے اندر خاندان کے اندر ہے تو فلاں برادری کا فلاں ہے، یہ طعن و تشنیع کرنا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے جو مسلمانوں کے اتحاد کو اور اسلامی معاشرے کے امن و سکون کو پامال کر دینے والی چیز ہے۔ 20ویں نمبر پر جس کو کبیرہ گناہ میں شمار کیا گیا ہے وہ غلام کو یا بیوی غلام کے ساتھ، لونڈی کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بد سلوکی کرنا، یعنی اپنے متاحت جو افراد ہیں، بیوی ہے، غلام ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا۔ غلام سمراد دوران جنگ غیر مسلموں کے گرفتار ہونے والے افراد جو ہیں، اگر وہ مرد ہیں تو ان کو غلام، اگر عورتیں تھیں تو ان کو لونڈی کہا جاتا تھا. تو ان کے ساتھ بد سلوکی روا رکھنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قذف مملوکہ بالزنا یقام علیہ الحد یوم القیامہ الا یکون کما قال. جو شخص اپنے مملوک یعنی غلام یا لونڈی پر بدکاری کی تہمت لگا دے, الزام لگا دے, تو قیامت کے دن اس پر حد قائم کی جائے گی, مگر یہ کہ وہ مملوک ایسا ہی ہو یعنی واقعی اس پر وہ الزام لگانے میں سچا ہو تو بچ سکتا ہے, ورنہ اس پر وہ حد لگائی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر الیوم. تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے, کیونکہ پھر دن کے آخر میں اس کے ساتھ مباشرت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے. صحیح البخاری کتاب النکاح باب ما یکرہ من ضرب النساء حدیث نمبر 5204. یہ 20 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ ہو چکا ہے. تو باقی جو آئندہ جو ہے یہ بتلایا تو تقریباً 76 یا 77 کے قریب ہیں جو الگ تلاش کیے گئے ہیں, تو یہ آئندہ درس کے اندر وہ باقی بھی انشاءاللہ العزیز بیان کیے جائیں گے. تو یہ 20 کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا گیا تھا, ان سے ہر بھائی کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اگر کسی نے یہ پہلے اس طرح کی غلطیوں سے سرزد ہوگی ہے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے, توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف ہوں گے. اس کے علاوہ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے بھی نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کبیرہ اور صغیرہ بھی تمام گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.
عربی